الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الحديد يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے جو ہم 11 آیات جن کا مطالعہ کسی درجے میں کر چکے ہیں، ان میں سے ابتدائی 6 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات و صفات کا بیان اعلیٰ ترین علمی سطح پر ہمارے مطالعے میں آیا، اور مزید 5 آیات میں جو ان صفات کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے تقاضے آئے ایمان کے اور عمل کے. یعنی آیت نمبر 7 میں پہلے کہا گیا کہ ایمان اور عمل، اور پھر اس کے لیے کھولا گیا کہ ایمان کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے. اور عمل میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لگانا اور کھپانا، جان کا بھی اور مال کا بھی، یہ تقاضے ہیں جو ایمان اور انفاق کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اب جو آج جو پڑھی گئی ہے آیت نمبر 12، اس میں دین کے ان تقاضوں کو ادا کرنے والوں کے لیے آخرت میں حسین ترین انجام کا بیان کیا گیا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومنہ خواتین کو، یسعى نورہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے بھی اور ان کی داہنی جانب بھی. اور ان کے لیے بشارت کیسی ہے؟ فرمایا بشراکم الیوم جنات، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے شاندار کامیابی، یہی ہے اصل کامیابی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کر دیں ان کے لیے کتنی بڑی جو ہے اس کے اندر بشارت ہے. یہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں میدان حشر کے خاص مرحلے کا ذکر ہے جسے عرف عام میں پل صراط سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایک تاریک راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نور یعنی روشنی ہو. دین کے جو تقاضے پورے کرنے والے ہیں ان کے پاس یہ نور ہوگا، اور وہ اس کی مدد سے یہ کٹھن راستہ عبور کر کے جنت میں چلے جائیں گے. اس کے حوالے سے میں بھی آپ کے سامنے احادیث بھی انشاءاللہ اس سے اس کی وضاحت رکھوں گا. اور اگلی آیت میں ذکر ہے کہ دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرنے والے اس نور سے محروم ہو گئے، اور تاریکیوں میں ٹھوکرے کھا کھا کر جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. تو یہ جو ہے ایمان اور عمل کی اہمیت آپ نوٹ کیجیے. اور اس آیت میں فرمایا کہ مومن مردوں اور مومنہ خواتین کے سامنے بھی نور ہوگا اور ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا. سامنے کے نور سے مراد مفسرین نے لی ہے ایمان حقیقی کا نور, جس کا مسکن انسان کا قلب ہوتا ہے. اور سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی روشنی میں یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ ایمان حقیقی ایک نور ہے جو نور فطرت اور نور وحی کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے, اور اس نور کا محل اور مقام جو ہے وہ قلب ہے, انسان کا دل. تو ایمان حقیقی کا حصول دین کا پہلا تقاضا ہمارے سامنے آیا, جھنجھوڑا گیا. وما لکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ پر ایمان کامل نہیں رکھتے ہو. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں, میں صرف اشارہ آپ کے لیے ذہن میں بات تازہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ ایمان دل میں ہوتا ہے, لہذا اس کا نور انسان کے سامنے ہوگا. اور دوسرا نور ہے نور اعمال. نیک انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, لہذا یہ نور انسان کے دائیں طرف ہوگا. ہر عمل کے اندر ہم اس کو فیل کریں یا نہ کریں, ویسے ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے اندر یا تو نورانیت ہے یا تاریکی ہے, ظلمت ہے. ہماری بصارت بعض اوقات اس کا ادراک نہیں کر پاتی, لیکن دل گواہی دیتا ہے. اس لیے کہ ہر اچھے کام کے اوپر اندر سے ایک اطمینان, ایک سکون, ایک تمانیت, ایک ضمیر کی خلش کی بجائے ضمیر کی طرف سے شاباش انسان کو نظر آتی ہے. تو وہ جو ہے یہ اس کے اثرات اسی شخصیت کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں. ایک نیک شخص جو ہے اس کو اپنی نیکی کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اعمال افعال اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی سلیم الفطرت نیک تباہ شخص ہے. اور اس کے برعکس جو ہے اگر خدا نخواستہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں تو وہ بھی سامنے ہوتی ہیں. بہرحال روز قیامت جو ہے ان کا صحقیقی معنوں میں ظہور ہوگا, اور اس روز ہر چیز کی اصل حقیقت سامنے آ جائے. تو اس سے قیامت کے دن اہل ایمان کے نور ایمان کی کیفیت اور اس کے شان کا ذکر فرمایا ہے کہ جو آج کے اس دنیا کے دارالامتحان میں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا, بلکہ اکثر و بیشتر تو یہ لگتا ہے کہ شاید نور ایمان کے حامل لوگ جو ہیں یہ تو ایسے ہی کو گرے پڑے ہیں, انہیں معاشرے میں کوئی پوچھتا بھی کمی ہے, ان کی بات کی توجہ بھی کم دیتا ہے. لیکن اس کی اصل حقیقت وہاں پر نظر آئے گی جبکہ یہ پوری آن بان اور شان اور شوکت کے ساتھ سب کے سامنے آ جائے گا, اور اہل ایمان کی امتیازی شان کو بڑھاتا اور ان کے لیے جنت کے راستے کو منور کرتا ہوا روشن کرتا ہوا جائے گا. تو ارشاد فرمایا گیا کہ اس روز اہل ایمان مردوں اور خواتین کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ نور ہوگا ان کے ایمان اور ایمان صادق اور ان کے اعمال صالحہ کا, جس سے وہ دنیا میں زندگی. لیکن اصل یہ نور کمانے کی جگہ کون سی ہے یہ جان لیجئے. یہ نور کمانے کی جگہ صرف یہی دنیا ہے, وہاں جا کر مزید نور لے. یہ اس اور اس میں ہمارے لیے مہلت دن بدن کم ہو رہی ہے. لوگ خوشی مناتے ہیں کہ جناب برتھ ڈے, سالگرہ, زندگی کا ایک سال اور. ارے زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا, اور یہ تو یاد دہانی ہونی چاہیے کہ مہلت کم ہو رہی ہے, اس کے اوپر کوئی جشن منانے. یا ویسے بھی ہمارے دین میں تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے, یہ خام خام نے دوسروں کی نکالی میں یہ چیزیں جو اختیار کر لی ہیں. بہرحال تو آج جو لوگ ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز ہیں, اللہ کے راستے میں جان اور مال اس کی رضا کے لیے کھپا رہے ہیں, اس روز ان کے ہی جو ان کو ہی جو ہے یہ ایمان اور انفاق کا نور جو ہے یہ ہے جو ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہ مضمون دیکھے نا, اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے مرتبہ دوہرا کر ضرور آتے ہیں. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے, اور وہاں پر ذکر ہوا تھا کہ نورہم یسعى بین ایدیہم و ایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا. یقولون, اور وہ وہاں بھی اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے پروردگار ہمارے اس نور کو مکمل فرما دے. اس کا اہتمام فرما دے، واغفر لنا اور ہماری بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ابن جرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ طیبہ سے لے کر یمن کا شہر ہے عدن، اس تک اس کی مسافت کے برابر فاصلے کو پہنچ رہا ہوگا۔ آج آپ کو دنیا کی کوئی لائٹ اتنے ڈسٹینس کو کور کرتی نظر آتی ہے؟ اندازہ کریں ذرا۔ یہی محدود الدنیا مزرعت الاخرہ، اس دنیا کی محدود زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی نورانیت کہاں تک جانے والی ہے، یہ فرمایا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی کا نور مدینے سے صنعاء، اب یہ عدن سے ذرا کم فاصلہ ہے، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا کہ جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس کو اتنا بھی میسر ہو گیا وہ بھی آہستہ آہستہ وہ مشکل مرحلہ طے کر لے گا۔ اس لیے سورہ تحریم کی اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ اہل ایمان اللہ سے اپنے نور میں اضافے کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم یہاں آج موقع ہے، دعا بھی کریں دوا بھی کریں۔ اللہ نے ہمیں دعا بھی بتا دی اور دوا بھی بتا دی، دونوں طریقے بتا دیے، اور اللہ سے بخشش طلب کریں گے تاکہ جو ہے ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو اثر زائل فرما دے جس سے ان کا نور اگر کسی درجے میں دھندلا رہا ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے درگزر فرما کر نور میں کمی کی تلافی فرما دے، اس کے خزانے میں کون سی کمی۔ اچھا، اس میں جو بات ایک اور شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جناب یہ نور کا ذکر ہے سامنے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا، تو بائیں طرف کیا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے اپنی آرا ظاہر کی ہیں، بلکہ ایک حدیث شریف میں بائیں طرف کے نور کی کا بھی اس بات ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ دائیں طرف نور، اصل میں تو اعمال صالحہ کا کاسب دائیں ہاتھ ہے، نامہ اعمال دائیں طرف ملے گا، لیکن اگر کسی کے ہیت میں دائیں ہاتھ میں بھی ٹارچ ہوگی یا جو ہے لائٹ ہوگی تو کیا وہ بائیں طرف سے اثر نہیں جا رہا ہوگا؟ یہ تو ویسے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ اچھا پہلو جو ہے دایاں ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ البتہ امام حاکم کی مستدرک میں جو روایت نقل ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک بہت ساری امتیں گزری ہیں، ان کے درمیان آپ اپنی امت کو کیسے پہنچانیں گے؟ قیامت میں تو سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے نا جی۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، میری امت کے چہرے روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ ذرا غور کیجیے، ہاتھ پاؤں سفید کیوں ہوں گے؟ ان کی یہ کیفیت وضو کرنے کی وجہ سے ہوگی، اور میری امت کے علاوہ کسی دوسری امت کے لیے یہ نشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے کسی اور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا؟ کرسچنز کو، جیوز کو، یا کسی بھی اور جو ہے مذہب میں ماننے والوں کو؟ جو اہتمام اور جو ہمارے لیے بتایا گیا ہے، ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو بہرحال اور آپ سے فرمایا کہ ان کی یہ کیفیت وضو کرنے کی وجہ سے ہوگی، میری امت کے علاوہ کسی دوسری امت کے لیے یہ نشانی نہ ہوگی، اور میں انہیں اس طرح بھی پہچان لوں گا، دوسری نشانی کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہوں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے نا جی، سورہ فتح کے آخری میں آیات آتی ہیں نا، کہ ان کے اثرات، ان کے سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے، اور اس طرح بھی پہچان لوں گا کہ ان کے سامنے اور دائیں اور بائیں تینوں طرف نور ہوگا۔ تو وہ جو میں کہا کہ جو اس بات کی وضاحت کے صرف دائیں اور سامنے کا ذکر ہے بائیں کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی کہ تینوں طرف نور ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہاں نور سے حقیقی اور حسی نور مراد لیا، اور کہا ہے کہ اس دن ہر شخص کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا، کسی کا پہاڑ کی مانند، کسی کا کھجور کے درخت کی مانند، کسی کا آدمی کے قد کے برابر، اور کسی کا اس سے بھی کم، حتیٰ کہ بعض کا نور صرف ان کے اس کے دونوں قدموں کے درمیان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا مانتی ہے جتنا گل ڈالے اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ جتنی کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اپنا تن من دھن لگایا ہوگا اسی درجے میں نور چاہے وہ اس کے اور اس کی کوئی اندازہ یہاں ہمارے لیے قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں مثالیں دے کر اس کو واضح فرمایا. بات آئی تھی وضو کی, وضو سے نور کیسے پیدا ہوتا ہے, یہ ذرا اس کے بارے میں بھی سنیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے, پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے. اب آپ سوچئے کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو نور کا جو ہے یہ کن کن اعمال سے نور ملتا ہے, یہ انشاءاللہ آگے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت آئے گی, لیکن ایک عمل جو ہے یہ وضو کا بتایا. وضو کا اثر دنیا میں تو اتنا ہی ہوتا ہے انسان کو کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی دھلائی اور صفائی ہو جاتی ہے, اگرچہ یہ بھی کتنا قیمتی ہے ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اور جو اہل معرفت ہیں ان کو ایک خاص قسم کا روحانی نشاط اور انبساط کی کیفیت بھی وضو سے حاصل ہوتی ہے. یہ میں عرض کروں کہ باوضو آپ رہ کر دیکھیے, اس کو بیان نہیں کیا جاتا, یو کین فیل اٹ کہ اس کے کیا اثرات اور کیا آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور اس کے علاوہ متعدد حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں وضو کا مبارک اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ وضو کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے چہرے جو ہیں اور ہاتھ پاؤں وہاں روشن اور چمکدار ہوں گے اور یہ ان کا امتیازی نشان ہوگا. پھر جس کا وضو جتنا کامل اور مکمل ہوگا اس کی یہ نورانیت اور تابانی اسی درجے کی ہوگی. اس لیے حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی اس نورانیت کو مکمل کرنے کی امکانی کوشش کرتا رہے, جس کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کیا کرے اور آپ کے آداب کی پوری نگہداشت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشادات فرمائے اور اس سے جو ہے جو ظاہری اور باطنی جو انسان کو, اب اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, اگر آپ یہی وضو کریں مسواک کے ساتھ تو اپارٹ فرام دا ہائیجینک بینیفٹس یو گیٹ, جو نماز مسواک والے وضو کے ساتھ پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والے وضو سے 70 گنا زیادہ افضل ہے. صحیح حدیث کے روشنی اندازہ تو کرا, نورانیت کو بڑھانے کے طریقے جو ہیں وہ کتنے ہیں, ایک چھوٹا سا عمل. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں آئی ٹیل یو, اس کو بغیر کسی قانونی بحث میں جائے ہوئے, فرض واجب کی بات نہیں کر رہا, شوق اور محبت سے کیجئے, دیکھیے پھر اس کے اثرات کے آپ کو ملتے. اچھا اس سے آگے چلیے, آج کل کورونا وائرس مصیبت بنی ہوئی ہے نا جی, اور کیا کچھ نہیں اس کے اوپر آپ, بلکہ وہ آج کل تو اتنے آپ کو کلپس اور وہ اتنی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ کسی نے تنزیہ کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ کورونا وائرس کا علاج کرنے والے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہر کوئی اپنی اپنی ہاں کر رہا ہے. لیکن جو بنیادی حقیقت ہے, سارے ڈاکٹرز جس بات پر متفق ہیں, بڑی بڑی پریزنٹیشنز آپ کو جس پہ آ رہی ہیں, وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ بھائی آپ جو ہے جتنا زیادہ اپنے ہاتھ پاؤں منہ دھوتے رہیں گے, آنکھیں دھوتے رہیں گے, اتنا زیادہ آپ کورونا وائرس سے محفوظ رہیں گے. مجھے بتائیے, ہم نے وضو اس لیے کرنا ہے, ہم وضو کریں اپنے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, آپ کو یہ سارے کے سارے ضمنی فائدے حاصل ہوں گے. اور اس کے بارے میں وہ ایک کلپ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وائرس یہ جو اس کا ہے, یہ اس کو نان لیونگ وائرس آؤٹ سائڈ دا باڈی, سارے وائرسز ویسے نان لیونگ ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ دا باڈی, اور یہ ان کی لائف ملتی ہے جب یہ ہیومن باڈی میں انٹر ہوتے ہیں, اور آن دا سروس جو ہے سرفیس, ویسے یہ آپ کی اطلاع کے عرض کروں کہ انسان اپنی ساری تحقیق کے بعد بمشکل 200 وائرس جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاکھوں وائرس پیدا کیے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر وہ امیون سسٹم رکھا ہوا ہے جو ان سارے کے سارے وائرسز کو, اگر ہم اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ وائرس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اگر بگاڑ سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ضرور بیماریاں ہوتی اور ایسی متعدد امراض ہوتی, جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ اور رسول کی بات مانی جا رہی. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فلو کا وائرس جو ہے اس کو 9 گھنٹے لگتے ہیں جبکہ وہ جسم میں جا کر ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ہیومن باڈی سے جسم میں ایکٹیویٹ ہونے میں, اور اس وائرس کو 48 آورز لگتے ہیں. تو بھائی 48 آورز تو بہت لمبا انٹرول ہے, یہاں 2 نمازوں کے درمیان کتنا گیپ ہے. ہر نماز پہ اگر وضو کر لیں یا جب بھی وضو کی ضرورت ہے تب بھی آپ کا 9 گھنٹے کا بھی نہیں, اگر 9 گھنٹے بھی مانے تو 9 گھنٹے سے پہلے تو آپ کو وضو کی ضرورت پڑ جائے. اگر یہ بھی ادا اختیار کر لیں کہ رات بھی آپ جو ہے سونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وضو کر کے سوتے تھے, اس کو پورا کر لیجئے, ایک تو ساری رات فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا حدیث کے مطابق, اور دوسرا یہ ہے کہ جناب آپ کو اس قسم کے کسی وائرس کا رکھ جائے تو بھائی کرنے کا کام یہ ہے, اپنی اصل کی طرف لوٹو, دین کو اختیار کر لو, یہ سارے دینی اور دنیا جو بھی دنیاوی مسائل ہیں یہ سارے کے سارے ایڈریس ہو جائیں گے. دین پورے کو اختیار کر لو, نہ تمہارا معیشت کا مسئلہ رہے گا, نہ معاشرت کا رہے گا, نہ سیاست کا مسئلہ رہے گا. یہ صرف ایک جو ہے وضو سے متعلق جو ہے آپ کو بات واضح ہو رہی ہے, امید ہے کہ پیغام کلیئر ہو گیا. اگر ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں, اب نور ایمان کیا جو اس کا انحصار جو ہے یہ ایمان کی کمی اور بیشی پر ہے اور اعمال کے اوپر ہے, اور یہ نور عطا ہونے کا معاملہ پولے سراط پر چلنے سے کچھ پہلے پیش آئے گا. اس کی ایک تفصیل ایک حدیث میں جو حضرت ابو امامہ بحلی رحمت سے روایت ہے, ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے. حدیث طویل ہے جس میں ابو امامہ کا دمشق میں ایک جنازے میں شریک ہونا اور فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو موت اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے موت اور قبر اور حشر کے کچھ حالات بیان فرمانا مذکور ہے, اس میں سے ایک حصے کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں. پھر تم قبروں سے میدان حشر کی طرف منتقل کیے جاؤ گے, اس لیے کہ انسان جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو یہ اس کو ہم قبر کا مرحلہ کہتے ہیں عرف عام میں, ضروری نہیں ہے کہ قبر ہی ہو, وہ کہیں بھی چاہے وہ جل کر راکھ بن گیا تب بھی وہ عالم برزخ میں ہے, وہاں سے اب جو ہے منتقل ہو گئے میدان حشر کی طرف منتقل کیے جاؤ گے, جس میں مختلف مراحل اور مواقف ہوں گے. ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے کچھ چہرے سفید اور روشن کر دیے جائیں گے. قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کچھ دن چہرے اس دن سفید روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے. وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ چہرے سفید اور روشن کر دیے جائیں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے. پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ میدان حشر میں جمع ہونے والے سب لوگوں پر جن میں مومن اور کافر سب ہوں گے ایک شدید ظلمت اور اندھیری طاری ہو جائے گی, کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا اور ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا. نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اچھا, یہ جو جتنے اعمال صالحہ ہیں یہ سراپا نور ہیں اور یہ نور کا ذریعہ بنیں گے. ایک مثال تو میں نے آپ کو ابھی وضو کے حوالے سے حدیث سنائی, اب باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن نور تام یعنی پورے نور کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اندھیرے میں مسجد, اور ہمارے کیس میں تو آج کل اندھیرے میں مسجد جو ہے وہ فجر ہے, عشاء کے وقت تو بڑی روشنیاں ہو رہی ہوتی ہیں, عشاء بھی اس میں شامل ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس سے نماز پڑھنے والوں کی بھی اکثریت محروم ہے. اگر آپ مغرب اور عشاء میں حاضری دیکھیں تو مسجد کا ہال تقریباً بھرا ہوا ہوتا ہے, اور فجر کا وقت دیکھیں تو آدھا بھی نظر نہیں آتا ہے, کہیں 2 صفحے کہیں 3 صفحے کہیں 1 ہی صف. تو بھائی کیوں اپنے آپ کو نور سے محروم کرتے ہیں؟ اور اس نور کی نورانیت کو بڑھانے والے اعمال میں سے ایک بات کا اور تذکرہ کر دوں آپ, یہ جو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. دنیا و ما فیہا مینز دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے, ڈالر, یورو, پیٹرو ڈالر, نیم اینی تھنگ, یہ کچھ نہیں ہے, فجر کی 2 سنتیں ان سے قیمتی ہیں. اور ان کو مزید قیمتی بنانے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, ان سنتوں کا اپنے گھر میں ادا کرنا میری مسجد میں ادا کرنے سے بہتر ہے. لوگ کتنے پیسے خرچ کے جاتے ہیں, آج کل تو بیچارے کچھ پریشان ہیں کہ جی کل سے فلائٹ بند ہو گئی ہیں. بھائی یہ کام کر لو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیسے کا خرچ کے عمرہ کرائیں اور یہ روزانہ کرنا جو ہے یہ ہمیں مشکل لگتا ہے. یہ روز موقع ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جا کر جو ہے دو سنتیں ادا کرنے سے افضل اپنے گھر میں. اللہ ہم اس کی توفیق دے, اس کو اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ جو ہے اس کے بھی آپ کو نورانیت اور اثرات آپ کو نظر اپنے اوپر ہی نہیں گھر کے اوپر بھی نظر آنا شروع ہوں گے. آپ سب نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جاتی ہے. سنتیں اور نوافل ادا کرنے کی بہترین جگہ کون سی ہے؟ اپنا گھر. فرض ادا کرنے کے لیے بہترین جگہ اپنی اللہ کا گھر مسجد. تو بہرحال اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے وہ قیامت کے روز نور ہوگی. یہ نماز نور ہے, لیکن کون سی؟ صرف جمعے کی نماز یا پانچ وقتہ نماز؟ یہ بھی میری ادب سے گزارش ہے, جو بھائی اور بہنیں سمجھتے ہیں کہ صرف جمعے کو ہی جو ہے وہ اہتمام اور باقی میں, تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے. ابھی مہلت ہے یہ نور کمانے کی, پھر جو ہے کفے افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں بچے گا. جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے روز یہ نور ہوگی اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا سامان ہوگی, اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ نجات کا سامان ہوگی. اور ایسے شخص کا, کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے نماز کی پابندی نہیں کی. یہ شخص قیامت کے روز قارون اور اس کے وزیر حامان اور مشہور مشرک ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. سوچ لے, یہ مت سمجھے کہ بس ہم سے لپ سروس کر لی, ہم چونکہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بخشے بخشائے. یہ حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی ہے, جو چاہے جا کے وہاں پر اس کو چیک کر لیں. تو اتنی وعید کے بعد پھر بھی اگر ہم اس کے بارے میں کوتاہی کریں تو یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگلی چیز, حضرت ابو سعید رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے دو جمعے کے درمیان نور روشن ہوگا. نور کا معنی کہ اعمال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں. یہ بڑی قیمتی ہے اس بارے میں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑھاپے سے پریشان ہو جاتے ہیں. بڑھاپے سے پریشان نہیں ہونا ہے, ذرا سوچئے. ارشاد فرمایا کہ تم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سفید بال مت اکھاڑو, کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے. جو کوئی مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے نیکی لکھے گا اور اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک گناہ معاف کر دے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا. اور یہ نیکی اور گناہ کی معافی صرف بڑھاپے کی وجہ سے ہوگی. اللہ کا تو اتنا, یہ چیز بھی انسان کا بڑھاپا بھی, بشرطے کہ وہ بڑھاپا اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا جا رہا ہو, اللہ سے غفلت میں نہ گزارا جا رہا ہو. اگلی روایت, امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا, پیچھے تو پوری سورہ کہف کہی تھی نا, یہ صدا اس میں ہے, ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی. تو بھائی اس سے اندازہ لگائیں, ہمیں تو اپنے نور کو اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں, تاکہ اس سے ہم صرف نور ایمان ہی نہیں نور اعمال بھی جو ہے ہمیں حاصل ہو سکے. اور دہلمی نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفون روایت کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پلے صراط پر نور کا سبب بنے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جتنا زیادہ درود بھیجیں گے اتنا زیادہ پلے صراط پر نور حاصل ہوگا. تبرانی نے حضرت عبادہ بن سامد سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج اور عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے جو سر منڈایا جاتا ہے تو اس میں جو بال زمین پر گرتا ہے وہ قیامت کے روز نور ہوگا. تو جتنے بال زیادہ گریں گے نور زیادہ ہوگا یا کم گریں گے؟ تو ہمارے ہاں لوگ پیسے خرچ کے وہاں جا کے بھی بس دو بال ادھر سے دو ادھر سے کٹوا کے فارغ ہونا سمجھتے ہیں. ارے اگر بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے اور کس چیز کی قربانی دینے کو دو؟ مسند بزاز میں حضرت ابن مسعود سے مرفوع روایت ہے کہ منا میں جمرات کی رمی کرنا قیامت کے روز نور ہوگا، منا میں جو جمرات کی رمی کرتے ہیں وہ بھی نور. اور حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک تیر بھی پھینکے گا اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، ہی اللہ کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، جیسے کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. اور امام بہکی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر سے مرفوع روایت کیا ہے کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا. بازار میں اللہ کا ذکر، دوسری حدیث میں روایت ہے نا جی، کہ جو شخص بازار میں تین مرتبہ یہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو اس پر جو ہے ایک مرتبہ پڑھنے پر 2,000,000 نیکیاں ملتی ہیں. یہ تو دنیا کی ہوئی، یہ بھی ذخیرہ آخرت بھی بنے گا. تو 2,000,000 نیکیاں اتنا سا کلمہ ادا کرنے پر. اس لیے کہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اکثر و بیشتر غفلت میں، بد نظری میں اور ان چیزوں میں اگر شعور کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا وہاں پر ذکر کرتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، اس پر جو ہے 2,000,000 نیکیوں کی جو ہے نبیت ہے. اور یہاں پر یہ بتایا کہ اس کو اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ ذوق اور شوق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے گانے اور ان چیزوں کو سیکھنے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حمد کے ترانے بتائے ہیں، ان کو سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ کیا چھوٹے کیا بڑے، اکثر و بیشتر ہم سے اس سے غافل ہیں. یہ ذوق اور شوق ہی نہیں ہے. دنیا کا دیکھیے، آج اینڈرائڈ فون، بوڑھے سے بوڑھا آدمی جس کو کچھ نہیں آتا وہ فوراً جو ہے کہے گا نہیں بھائی اینڈرائڈ لاؤ، میں جیسا تیسا بھی ہے میں سیکھ لوں گا. کیوں؟ کہ میں دنیا میں کہیں نکو نہ بن جاؤں. ارے اس دن نکو نہ بن جائیں بھائی جس دن سب سے بڑی شرمزاری ہوگی اس کی فکر کی دیں. اسی طریقے سے تبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے گا، جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 شعبے بنا دے گا جس سے ایک جہان روشن ہو جائے گا جس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنا بڑا نور کسی اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرنا، اس کے کام میں لگ جانا. اور بخاری اور مسلم نے حضرت ابن عمر سے اور مسلم نے حضرت جابر سے اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابن عمر سے اور تبرانی نے ابن زیاد سے روایت کیا ہے، جہاں یہ سب اچھے کاموں کا نور ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ تم ظلم سے بہت بچو. اتنے سارے ریفرنسز بتا رہے ہیں، آپ سب نے کیا کہا؟ تم ظلم سے بہت بچو کیونکہ ظلم ہی قیامت کے روز ظلمات اور اندھیریاں اور تاریکیاں ہوگا. اچھے کاموں سے جہاں نور جو ہے وہ ملتا ہے وہاں پر یہ چیز جو ہے ظلم اور زیادتی. آپ کو پتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو اللہ کے بارے میں ہے اور بندوں کے بارے میں بھی جو ہے کسی کے ساتھ بھی کسی پہلو سے بھی اس کی حق تلفی، اس کی ناانصافی، اس کی دل آزاری، یہ سب کچھ ظلم ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ جو اتنا نور کمایا ہوگا وہ بڑی تیزی سے لوز بھی کرتے ہیں. اس لیے پوزیٹیولی جہاں ان سارے اعمال کو اختیار کرنا ہے وہاں پر ایسی ساری حرکتوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا نور ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نور ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح کے اٹھنے کے معمولات ہیں نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے، اس میں یہ دعا شامل ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے. جو ساری دنیا کا نور بانٹنے والے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے. اس سے عطا مندازہ کریں مجھے اور یہ کس کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات چھوڑی ہیں، ہم اللہ سے دست بدعا ہوں کہ یا اللہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ تو میری نگاہ میں بھی نور پیدا فرما دے. وفی سمعی نورا، اور اللہ تو میرے کانوں میں بھی نور پیدا فرما دے. وَإِن يَمِينِي نُورًا، اور میری دائیں طرف بھی نور پیدا فرما دے. وہیں یساری نورا, اور میرے بائیں طرف بھی نور پیدا فرما دے. اب آپ ریلیٹ کیجئے حدیث میں آپ کو سنائی وہاں پر کہ نور دائیں طرف بھی ہوگا بائیں, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد, تو نور دونوں طرف جو ہے. وفوقی نورا, اے اللہ میرے اوپر بھی نور. وتحتی نورا, اے اللہ میرے نیچے بھی نور. وامامی نورا, اے اللہ میرے آگے بھی نور. وخلفی نورا, اے اللہ میرے پیچھے بھی نور. وجعلی نورا, اے اللہ مجھے نور ہی نور بنا دے. یہ بخاری اور میں کتاب الدعوات میں یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل ہوئی ہے. اس کو بھی جو ہے انسان کوشش کرے کہ یاد کر لے, مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں, ہم سے بڑھ کر کون اس کا محتاج ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کتنی جو ہے وہ تاریکیاں ہیں, ہمارے اعمال میں کتنی تاریکیاں ہیں, ہمارے آگے پیچھے کتنی تاریکیاں ہیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تو مجھے اور آپ کو اس کی ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو اہل جنت کے لیے اب یہ بات ہو گئی ساری نور اور نور کی. یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, ملے گا نور کیسے؟ قرآن مجید سے اور اعمال سے. اس کے لیے آپ کو پوری جو ہے الحمدللہ احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک سمری جو ہے, اور یہ بنیادی طور پہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے, یہ اسی میں سے جو ہے آپ کو ایکسٹریکٹ سنائے گئے. آگے فرمایا, اب ایسے لوگوں کے لیے بشراکم الیوم جنات, آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغات کی. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی. یعنی اہل جنت کے سرور کو دوبالا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ آج خوشخبری ہو تمہیں اس عظیم الشان کامیابی کی اور سرفرازی کی, یعنی جو اب تمہیں جنت کی صدا بہار نعمتوں کی صورت میں عطا کر دی گئی ہے. اور یہ بات اللہ کے فرشتے کہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک خود ہی ارشاد فرمائے, اس شرف سے نوازے, اور خود ہی یہ خوشخبری اللہ جو ہے عطا فرمائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, بڑے کلم والا ہے, سبحانہ ہوا تعالیٰ ہے, اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سچویشن کی ایک ریفلیکشن ہے, اس کی تعبیر ہے کہ اس طرح سے خوش نصیبوں کو ظاہری نور کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی ایک سرور اور ایک خوشخبری جو ہے ان کا حاصل ہو رہی ہوگی. سو یہ نور عظیم اور اس سے سرفرازی کو ان کے اسی نور ایمان و یقین اور عمل صالح اور خاص کر انفاق فی سبیل اللہ کے نتیجے میں نصیب ہوگی, اس لیے کہ اس سے پہلے ہم یہ سارے تقاضے قرآن کے پڑھ چکے ہیں جس سے وہ دنیا میں سرفراز ہو رہے ہوں گے. اس آیت میں ایک اور پہلو نوٹ کیجئے کہ شروع ہوئی بات کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات, اگر صرف یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ تم مومنوں کو دیکھو گے تو مومنوں میں مومن مردیں اور مومن عورتیں دونوں شامل ہیں, لیکن خصوصی طور پر الگ سے لیڈیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اگلی آیت میں جب نفاق کی بات آئی ہے تو اس میں بھی یہی اسلوب ہے. تو گویا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے اور ان کی ذاتی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں, وہ محض اس وجہ سے کہ کسی نیک شوہر کی بیویاں اس لیے نہیں بخشی جائیں گی. ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار نہ ہوتی, بلکہ روز قیامت ہر مرد کو اپنا حساب دینا ہے اور خاتون کو اپنا حساب دینا ہے. شوہر خواہ کتنا نیک ہو اپنی بیوی کے کام نہیں آ سکتا, اور بیوی خواہ کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو وہ شوہر کو نہیں بچا سکتی. جو دنیا کا قانون ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر منتظم ہیں, نگہبان ہیں, وہ صرف دنیا میں ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے, لیکن روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوگی. اور اس خوشخبری میں گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری محنت اور مشقت کا دور ختم ہوا, امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے تم گزر آئے, اب تمہارے لیے وہ باغات ہیں اور جن کے ناب دامن میں ندیاں بہتی ہیں, ان باغات میں تم ہمیشہ رہو گے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا آپ کو سناؤں جس میں یہی حقیقت ہمیں جو ہے باور کرانے کی کوشش. فرمایا, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ آخرت کے عیش کے سوا کوئی عیش نہیں. اس لیے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ تو مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ, مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا فرما, اور مسکینوں کی حیثیت سے ہی میرا حشر فرمانا. یہ ہے اصل حقیقت جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ذالک هو الفوز العظیم, میں ہوا کی ضمیر حسر کا مضمون پیدا کرے، یعنی اصل کامیابی ہے ہی صرف یہی، کوئی اور کامیابی نہیں ہے، کوئی اور ناکامی نہیں ہے. یہ سورہ تغابن میں کہا ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، جو اس دن جیتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتا، اور جو اس دن ہارا وہ چاہے دنیا میں کتنا بھی کامیاب تھا، بل گیٹس سے بھی بڑھ کر اس کی دولت تھی، کسی کام اس کے نہیں آنے والی ہے. اور اس اعتبار سے مقابلہ کرنے والوں کو، کمپیٹ کرنے والوں کو اس کامیابی کے حصول کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ سورہ مطففین میں کہا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ آگے نکلنے والے، سبقت اختیار کرنے والے، جس کے لیے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت، سبقت اختیار کرو، کمپیٹ کرو، آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے لیے. ارضھا کا عرض السماء والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے، ان جتنی نہیں، اس کی وسعت ختم ہو جائے گی، جنت کی وسعتیں ختم نہیں ہوں گی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، دوسری جگہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو ایسی کامیابی کے حصول کے لیے عمل کرنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے غور کریں، ہماری جو زندگی ہے، اس میں جو پرائم ٹائم ہے، ہم کن کاموں میں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس جنت کے حصول کے لیے، کیا ہم ان اعمال کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں، جن کے نتیجے میں نور حاصل ہوگا، ان میں لگ رہا ہے؟ یہ فنا ہونے والی، ختم ہونے والی دنیا اور اس کے اندر ہی جو سب کچھ ہے غرق ہو رہا ہے. ہر شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور کرے، سوچے. تو اس اعتبار سے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بشارت ہے کہ جو شخص دین کی کسی خدمت کا بیڑا اٹھائے، اس پر یہ بات پوری طرح سے واضح رہنی چاہیے کہ اس کا نصب العین سوائے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا کے کوئی اور نہ ہو. کوئی اور چیز اس کی نظر میں اگر ٹارگٹ، نصب العین اس کے لیے کیریئر کا درجہ اختیار کر لے، تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے ناکامی ہے. وہ دنیاوی نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین کے تقاضے ادا کرتا رہے، اور اسی طرز عمل سے وہ کامیابی کی اصل منزل کو پا سکے گا. اللہ ہمیں اس کا یقین بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو یہ وہ کامیابی ہے جس جیسی کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے. آج کا جو پریس ریلیز جو امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان پر کہ کشمیر کے معاملے میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا بیان پاکستان کے لیے صفل تسلیاں، جو بچوں کو لوگ تسلیاں دیے جاتی ہیں نا جی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹرمپ کی کشمیر پر سالسی کی پیشکش مکارانہ چال ہے، اس سے پہلے وہ فلسطینیوں سے دھوکہ کر چکے ہیں، لہذا حکمرانوں کو ہوشیار اور محتاط رہنا ہوگا. پاکستان کا مسئلہ کشمیر پر ٹرمپ کی سالسی کو قبول کرنا یو این او کی قراردادوں سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا. انہوں نے مزید فرمایا کہ بھارت میں شہریت قانون کے خلاف مسلمانوں سمیت تمام اقلیتیں طویل عرصے سے احتجاج کر رہی تھیں، مگر امریکی صدر ٹرمپ کی آمد پر اس احتجاج کو کچلنے کے لیے مودی سرکار نے آر ایس ایس کے غنڈوں کو جلاؤ، گھیراؤ اور قتل عام کی کھلی چھٹی دے دی. پولیس اور دیگر فورسز نے مسلمانوں کو تحفظ دینے کی بجائے آر ایس ایس کا ساتھ دیا ہے، جبکہ مسلمانوں کے شہید اور زخمی کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور بالخصوص مسلمان ممالک مجرمانہ خاموشی ترک کر کے اپنی ذمہ داری ادا کریں اور بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام رکوائیں. کرونا وائرس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے، ضرورت اس امر کیا کہ ہم میڈیکل سائنس کی جدید سہولیات اپنے تحفظ کے لیے استعمال تو کریں، لیکن کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بغاوت اختیار پر پا کر رکھی ہے، اس سے باز آئیں اور رجوع اللہ کرتے ہوئے اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا یہ عذاب ٹل سکے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.